مورخہ 4 مئی 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام طلمبہ پنجاب مستورات میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے نسل کی تربیت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 7237087.
اما بعد, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارک وتعالى عليه وسلم, خيركم خيركم لأهله وانا خير لأهلي, او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں, ہم پر ایک بہت بڑا امتحان آ گیا ہے انسان ہونے کے ناطے سے. دنیا میں ہر چیز آزاد ہے, صرف انسان ہے جس پر بہت بڑی آزمائش, بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے اس کو گزرنا ہے. لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں. جانور کچھ زبر ہو گئے, کچھ مر گئے, کچھ درندے کھا گئے, درندوں کو درندے کھا گئے, آپس میں لڑ کے مر گئے. سمندر کے تہ میں کروڑوں مچھلیاں روز مر جاتی ہیں. جنگلوں میں درختوں کی چھاؤں تلے پڑے پڑے کتنے سانپ, کتنے شیر, کتنے چیتے چپ کر کے مر جاتے ہیں. نہ ان پر کوئی امتحان ہے, نہ ان پر کوئی آزمائش ہے. ہم ہنس گئے, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا, کیا خیال ہے تم بھی ایسے بیکار پیدا ہوئے, تم بھی ایسے بے مقصد پیدا ہوئے, کوئی تمہارے سامنے منزل کوئی نہیں. وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہوئی. پھر دوسری آیت, ایحسب الانسان ان یترک صبحا, کیا سمجھتے ہو موت کے بعد کچھ نہیں ہے, مر گیا ختم ہو گیا, موت کے بعد ہم تمہیں ایسے ہوا میں اڑا دیں گے, یا تمہیں زندہ نہیں کریں گے, یا تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے. ایحسب الانسان ان یترک صبحا, کیا خیال ہے کوئی بھی موت کے بعد تمہیں پوچھنے والا. چونکہ بہت بڑا طبقہ کہتا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما توعدون, موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو انا نردودون فی الحافرہ, قبر کے بعد کوئی اٹھ کے نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ایحسب الانسان ان یترک صبحا, کیا خیال ہے تم کو یہ پوچھے گا. الم نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. تمہیں اپنا ابتدائی زمانہ بھول گئے کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا, کس ناپاک چیز سے ہم نے تمہیں بنایا, اور کس طرح تمہارا سلسلہ چلایا. پھر تمہیں مرد کی شکل دی, عورت کی شکل دی, جس اللہ نے تمہیں, تم کچھ نہیں تھے اور یہ شکل عطا فرمائی, وہی اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان یحیی الموت, کہ ہم تم دوبارہ زندہ کر. علیہ ذلك وقدرت على ان یحیی الموت, تو کیا وہ اللہ جس نے تمہیں جب تم کچھ نہیں تھے یہ شکلیں عطا کر دوں, تمہیں مٹا کر دوبارہ یہ شکلیں کیسے نہیں دے سکتے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے, اللہ کیسا تخیل دوں, مردے زندہ کیسے ہوں گے, مجھے ذرا دیکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اجل تمہیں ایمان نہیں تمہارا کہا ہے, صرف دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں, صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فخذ اربعۃ من الطیر, چار پرندے چھوٹے چھوٹے لے لو، فسر ہوں میں لے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، تب وہ تر راستہ مور ہوا اتنے ساتھ ہو جائیں، جب اتنے سے مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر دو، پھر ان کا قیمہ کر دو، تم مجھے اعلیٰ کل جبل منہم جس کر، پھر یہ چاروں پرندوں کا قیمہ ہے یہ چار پہاڑوں پر رکھ دو، تم مدعو ہم پھر ایک کا نام لے کے اسے بلاؤ، یتین کفا یا تم یہ دیکھو گے کہ یہ اڑتا ہوا نہیں آئے گا، چلتا ہوا آئے گا تاکہ تیرا یقین پکا ہو جائے، تجھے اچھی طرح نظر آ جائے، اڑنے میں تیزی ہوتی ہے، تیزی میں پتہ نہیں چلتا، تو وہ چل کے آئے گا، تو دیکھ لے گا تیرا رب کیسے کرتا ہے، کٹھا کیا، ذبح کیا، کیما بنایا، پہاڑوں پہ ڈالا، پھر مور کی گردن لے لی، مور آ جائے، مور آ جائے، تو چاروں جگہ سے مور کے گوشت اور پر پرزے باہر نکلا، اور پھر ایک مقام پر آ کر سارے آپس میں جڑ گئے، سر کے بغیر پورے مور نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کیا، اڑنا نہیں چلنا شروع کیا، تاکہ دیکھ لو کہ یوں ہو رہا ہے، وہ آ کے ایسے سامنے کھڑا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوے کی گردن اٹھائی اور اس کے سر اس کے کوے کی سری اٹھائی اور اس کی گردن کے ساتھ جو جوڑی تو وہ گردن یوں ہو گئی، پھر ادھر یوں ہو گئی، پھر جب مور کی سری اٹھائی تو ایسے ہو گئی تھک جا کر اندر لگی اور مور صحیح سلامت زندہ ناچنے لگا، کوے کو بلایا، کبوتر کو بلایا، فاختہ کو بلایا، چاروں چیزیں اس طرح اکٹھی ہو کر انہوں نے سامنے کھڑا کر کے دکھایا، تو کیوں وہ ابراہیم یقین آ گیا، ان اللہ عزیز حکیم، پتا چل گیا تیرا اللہ کتنی طاقت والا ہے اور کتنی حکمتوں والا ہے، تو فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا تماشا دیکھ لیا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، پھر ایک اللہ کلمہ قرآن میں سنا، عزیر علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں ایک شہر تباہ ہوا پڑا تھا، تو کہنے لگے یہ زندہ کیسے ہوں گے، ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، یہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نقد ہی سودا دکھا دیا، چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اترے اپنے گدھے کو باندھا، ایک کھنڈا سا کھنڈا اس کے اندر اس کی کاٹھی وغیرہ رکھی، پوٹلی میں سے انگور نکالے، روٹی نکالی، روٹی کو برتن میں توڑا، جیسے یہ پٹھان کرتے ہیں شریر سوبر، اس پر شوربہ ڈالتے ہیں، روٹی کو توڑا اور اس پر انگور کا رس نچوڑا، پھر روٹی کو رکھ لیا کہ اب رس اس میں جلد ہو جائے گا، روٹی نرم ہو جائے گا، پھر میں کھا لوں گا، اتنی دیر میں تھوڑا آرام کر لوں، تو وہ جو گدے کی کاٹھی کس طرح سے سر رکھا اور کھنڈر کی ٹوٹی دیوار جس طرح سے پاؤں رکھا، ایسے پاؤں رکھے اور یوں سر رکھا اور جو لیٹ ہے تو اللہ نے روح نکال دیا، اما کا اللہ نے آتا سو سال مرے رہے، پھر سو سال کا ان سو سال میں بارش بجلی آندھیاں موسم نہ کسی کی نظر پڑی نہ کسی کی طاقت ہوئی کہ اس جسم کو خراب کرے، سو سال کے بعد اٹھایا، ہاں بھائی کم لگے اس کو کتنا سو، تو عزیر علیہ السلام بولے یوم ایک دن، پھر سورج کو دیکھا تو وہ کچھ ڈھل گیا تھا، نہیں 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 اللہ ایک دن نہیں آدھا آدھا چار پانچ گھنٹے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں بتاؤں کیا جی کرنے آتا تو ایک سو سال میں جان لیتا کسم کر پان کا شراب قلم یا پسند دیکھ لو تمہیں انگور بھی چھوڑا تھا روٹی نرم ہو چکی ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلا، انگور تو جھاگ چھوڑ جاتا ہے سر کھٹا ہو جاتا ہے شراب بنتا ہے سرکا بنتا ہے اور پھر روٹی کو کیڑے کھا جاتے ہیں روٹی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو دیکھ لو تیری روٹی نرم انگور کا رس تازہ کا تازہ اس میں جذب ہو چکا ہے، جو پانی پینے کا تم نے رکھا تھا وہ بالکل تر و تازہ ہے، اس میں کوئی جالا نہیں پھیلا ہوا ہے، تو بتا جو گدھا چار دن چلنے والا ہے اس کو دیکھ اس کا نشانی کوئی نہیں، تو دیکھ لیے کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تب تیرے سامنے تیرے گدھے کو زندہ کروں اندر الی الاعلام کیسا منشوہ ہے تم نفس والا دیکھ لیا ہوا تیرا کتنی کا مطلب تو اہم ہوں مرد یا عورت جس روپ میں بھی ہیں ہم بڑے پھنس چکے ہیں. ہم اپنی مرضی پہ اب یہاں نہیں چل سکتے, نہیں تو ہماری ہمیشہ کی مرضیاں ختم کر دی جائیں گی. ہمیں کسی کے تابع ہونا پڑے گا, اس کے جس نے ہمیں بنایا ہے, اس کے جو ہمیں موت دیتا ہے, اس کے جس نے اس مٹی کو یہ گوشت میں تبدیل کر دیا. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا ہے, 40 سال پڑا رہا مٹی مٹی, اللہ نے روح ڈالی ناک میں. جب یہاں تک روح پہنچی تو ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی. تو جب روح سر میں گئی تو سارا سر کی مٹی وہ کھوپڑی میں تبدیل ہو کر بال لہرانے لگے. تو جب وہ گردن کی طرف آئی تو گردن تک سارا وجود گوشت پوست آنکھیں حرکت کرنے لگی, اور گردن اس طرح اس طرح آدم علیہ السلام پھیرنے لگے, نیچے مٹی یہاں تک گوشت. پھر روح جب اترتی ہوئی سینے اور کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. پاؤں مٹی تھی, یہاں تک سارا گوشت پوست خون ہڈیاں پٹھے کیا کیا نظام جو آج بھی ڈاکٹر سمجھ نہیں سکے آسن تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایسا عظیم شہکار بنا کے حیران ہے. تو جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا, جس اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا, جس اللہ نے ہمیں کچھ نہ سے یہ سب کچھ دیا, وہ اللہ ہمیں موت دیتا ہے. دائیں بائیں ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں, وہ اللہ ایک دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. چھوٹا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں اور بڑا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں, محل بھی چھوڑ کے مرتے ہیں اور جھونپڑے بھی چھوڑ کے مرتے ہیں, اور اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوا ہے. اس دن جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے, عورتوں کو کہتے ہیں فکر کرو, مردوں کو کہتے ہیں فکر کرو, خود جماعتوں میں نکلتے ہیں, عورتوں کو بھی نکالتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ موت کو سامنے رکھ کے چلنے کا رہا نہیں. عورتوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے, مردوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے کی چیزیں ہیں. نبی آقا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اگر بتاتے ہیں کہ موت مرد اور دونوں کو ایک ہی امتحان میں ڈالا ہے. جو اچھا عمل کرے گا, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا. اور جو اپنے عمل کو خراب کر دے گا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ بربادیاں اس کے لیے طے کر دے گا. ہم اللہ کی راہ میں نکل کر ان اعمال کو سیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے دربار میں قیمتی بنتا ہے. وہ قیمت شکل و صورت پر نہیں, رابع عورت عورت ہوتی ہے, خاندان پر یا شکل و صورت یا دولت پر, لیکن رابع بسری نہ خاندانی تھی غلام کی بیٹی, نہ خوبصورت تھی بدصورت حبشی, حبشی فیچر تھے بھولیا, نہ پیسہ تھا غلام غزالی کے پاس پیسہ کہاں سے. چوتھا ایڈ تھا بانج, بانج تھی اولاد کے قابل. جس عورت میں چار عیب ہو, شکل بھی اچھی نہ ہو, خاندان بھی اچھا نہ ہو, پیسہ بھی نہ ہو, بانج بھی نہ ہو, اس عورت کو تو اس کا خاندان بھلا دیتا ہے, تاریخ اسے کیسے یاد رہ سکتی ہے. لیکن رابعہ بصری کو تاریخ ہی کیوں نہیں بھلایا؟ وہ 1300 سال کے بعد پلمبے کی مسجد میں اس کا نام گونج رہا ہے, اور یہ اتنی سینکڑوں عورتیں سن رہی ہیں, یہ مرد سن رہے ہیں. وہ شکل میں بدصورت ہے, مال میں فقیر ہے, اولاد میں وہ بانج ہے, خاندان کے لحاظ سے غلام ہے. پھر 13 صدیوں گزرنے کے باوجود اسے کوئی بھلا کر نہیں سکا. اس نے وہ زندگی سیکھ لی جس پر چل کر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے عزتوں کا حقدار بنا دیا, اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اس کے مقدر فرما دیا. سالن تک آنے اٹھی, دیکھا پیار نہیں, ان کے خامن جوانی میں فوت ہو گئے تھے, تو انہوں نے آگے شادی نہیں کی. ان کو نکاح کا پیغام دینے آئے حسن بصری. حسن بصری بہت بڑے آدمی ہیں, پہلی صدی کے خود چل کے آئے آپ مجھ سے شادی کر لی. تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو, میں شادی کر لوں. کہنے لگے بتائیے کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں. تو حسن بصری خاموش ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ جاؤ اعمال اڑائے جائیں گے, کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں, میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ اس پر بھی خاموش ہو گیا. اچھا یہ بتا جب نیکیوں کو تولا جائے گا کسی کی بڑھ جائیں گی کسی کی گھٹ جائیں گی, میری بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ اس پر بھی خاموش رہے. اچھا یہ بتاؤ جب کوئی سراب سے گزریں گے کچھ لوگ گر جائیں گے کچھ پار ہو جائیں گے, میں پار نکل جاؤں گی یا نیچے گر جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں جواب دے سکتا. تو انہوں نے فرمایا پھر تم واپس چلے جاؤ, مجھے تیاری کرنے دو, مجھے ان چار باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. چند مہینے اس کے بعد ساری زندگی بے لگی میں گزار گیا. سالن پکانے پہ اٹھی, چولہے پر بیٹھی, دیکھا پیاز آئی, پریشان ہو پیاز ہے نہیں, لانے والا کوئی نہیں, کیا ہوگا ہوگا. تو اس نے ایک چیز اوپر سے جا رہی تھی, اس نے پتا نہیں کہاں سے پیاز اٹھایا تھا, اس کے پنجوں میں پیاز تھا, این اوپر پہنچے اس کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز تلا بازیاں کھاتا ہوا راج راج سنگھ کی جھولی میں آ کے گیا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا. جھپٹا مارنے والے دوروں کی چیزیں اٹھا کے لگے ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے مقرر فرما دیا. یہ مقام ملا اپنے اللہ کو راضی کرنے پر, صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے پر, اپنے ظاہر کو بنانے میں اگر اندر کے احساسات گہنا گئے ہیں, ختم ہو گئی ہیں تقریبا. ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ پہلی صدی والی عورت کی صفات آج کی عورت میں زندہ ہو جائے, کیونکہ عورت پہلا مدرسہ ہے, پہلا سکول عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مہر رہا شادی میں, مہر مہر کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے, علامت کہ اس عورت کے ساری زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمے ہوں گے. مہر اس لیے ایک علامت کی چیز ہے اور اس میں اثر یہ ہے کہ اس کو ہمارے یہاں دستور عین طلب کو دیتا ہی کوئی دیتا ہی کوئی مؤجل کرتے ہیں. یہ سنت ہے فوراً ادا کرنا. آج بھی عرب کا دستور پہلے آ جائے گی, یہی سنت ہے. یہاں عمدت طلب کر دیتے ہیں دیتے ہی کوئی دیتے ہیں. یہ مہر کس لیے دلایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس عورت کا ساری زندگی کا سارا خرچ مرد کے ذمے ہوگا, مرد اس کا بوجھ اٹھائے گا. اس کے اثر اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش تو درمیانی ہے تو درمیانہ خرچ کرے گا, کم ہے تو کم خرچ کرے گا. عورت پر یہ پابندی لگائی کہ اپنے خاوند سے اس کی حیثیت سے بڑھ کے مطالبہ نہ کریں, ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی خاوند رشوت لے گا, کوئی چوری کرے گا, کوئی جھوٹ بولے گا, کوئی ملاوٹ کرے گا, کوئی کھوٹ کرے گا, کوئی الٹے سیدھے کام کرے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اوروں کے چراغ بجا کر اپنا چراغ جلائے گا. پھر یہ دونوں میاں بیوی قیامت کے دن ظالموں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے تنگدستی کو دور کرنے کے لیے کچھ روحانی اعمال بتائے, کچھ مادی اسباب ہے, زراعت ہے, تجارت ہے, پڑھائیاں, نوکریاں, لیکن چند عمل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں جو اہتمام سے کریں گے اللہ مداری سے بتا رہے. ماں سمال عمر ان من صدقت, جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے گا اللہ اس کا پیسہ بڑھانا شروع کر دے گا. زکات کی بات نہیں ہو رہی, زکات تو بعض لوگوں پر فرض ہے, سب پر فرض نہیں ہے. یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر غریب آدمی بھی ہے تو وہ ہزار میں خرچ کر سکتا, چار آنے خرچ کر سکتا ہے تو روزانہ چار آنے صدقہ کر دے. آپ کو قصہ سنا ابھی چند مہینے پہلے کی بات, ایک سال کی جماعت تیار ہوئی فیصلہ بار بار چک جھمرے کا ایک گوالا دو دن اس نے بھی نام دے دیا. دو لاکھ روپیہ چاہیے, لاکھ روپیہ گھر دینے کے لیے, لاکھ روپیہ جماعت کا خرچہ. اس کی کل جائیداد ایک پرانا موٹر سائیکل بس جس پر وہ دودھ کٹھا کر کے چک جھمرے میں آ کے بیچا کرتا. جب جماعت کٹھی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے ایک لاکھ روپیہ جمع کرایا یہ دو دن, تو ایک ساتھی مجھے میرے پاس لے کر آئے گا کہ اسے سنو اس کی کہانی. تو میں نے اسے پوچھا کیا کیا آپ؟ انہوں نے کہا سال کے لیے نام دے دیا, ایک لاکھ روپیہ گھر دینا تھا سال کا خرچہ, ایک لاکھ روپیہ ساتھ لے کے جانا تھا میرے پاس، صرف ایک موٹر سائیکل نہیں جائیداد، تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو کروں، تو میں نے وہ بیچ دیا، وہ 20,000 کا بکا. اب میں نے سوچا 20,000 اور 2,00,000 میں بڑا فرق ہے، اس 20,000 سے 2,00,000 کیسے پورے ہوں گے؟ پھر میں غریب آدمی مجھے قرضہ کون دے گا؟ تو میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ ایک روح اللہ رکھ دے گا، تو میں نے 20,000 روپئے صدقہ کر دیا، آدھے ایک مدرسے میں دے دی اور آدھے ایک مدرسے میں دے دی، 10,000 ایک مدرسے میں دے دیا، 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا، وہ خود خالی ہو کے بیٹھ گیا. خالی مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں سے 2,00,000 میرا انتظام کیا. میں نے کہا کہاں سے ہوا، کہاں سے ہوا؟ کہنے کا مولوی صاحب اب تھوڑا بیان سن کے تو میں سال دیتا، تھی پوچھی جانتے ہو کہاں سے ہوا. میں کہا تیرا ایمان عملی ہے، تھوڑا ایمان تھوڑا ممبر والا ممبر تو بیٹھ کے بولنے کو کہنا تھی سر، تو ماشاء اللہ ایک سال کے لیے روانہ ہو گئے. تو اللہ کا نبی نے کہا میں نہ سنبھال لوں رہی ہوں صدا کریں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے، کبھی نہیں گھٹ پاتا. زکات تو فرض ہے، جن پہ زکات فرض نہیں وہ چارانے تو دے سکتے ہیں، چارانے نہیں دے سکتے، چار پیسے تو دے سکتے ہیں، چار پیسے نہیں دے سکتے، ایک پیسہ تو دے سکتے، ایک پیسے میں بھی کتنے نسکالا کر رہا ہے. حضرت عائشہ کے در پہ صلاح لیا تو نے ایک انگور کا دانا باہر بھجوا دیا، تو ان کی خادمہ نے کہا یہ انگور ایک اس کا کیا فائدہ؟ تو فرمانے لگی اس میں کتنے مثقال ذرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمیا مل مثقال ذرہ خیر نہیں یارا، ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی تمہیں جزا ملے گی، تو اس انگور کے دانے میں رائی کے دانے کے برابر کتنی اکائیاں جمع ہو جائیں گی؟ تو اللہ وہ ایک پیسہ دے سکتا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. دوسری چیز جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. نماز وہ جس میں ہم پڑھتے ہیں، نماز وہ جس میں آدمی محنت کرے گا اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے آپ سے لڑائی کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، کسی اور کو سوچنے نہیں، کسی اور کی سوچ آنے نہ دیں. جو اس طرح نماز پڑھے گا اللہ اس طرح سے بڑھائے گا. چلو لمبی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، صدقے پر بھی ہمت نہیں ہوتی، ایک لوٹا پانی چاہیے بس. ادین الگ تھا رسک، ہمارے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. کتنے آسان کام ہیں. اب باوضو رہنا، چلو ایک آدمی کو ہوا کی بیماری ہے وہ تو مستثنا ہے، لیکن وہ بھی ہر جب ایک نماز کو وضو کر کے پڑھ لے چاہے اس کا وضو ٹوٹتا رہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، تو ایسی اگر وہ وضو کر لے تو وہ بھی اللہ کے یہاں باوضو شمار ہو، وہ باوضو رہے اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. انہوں نے کہا میرے جن تو یہ تین کام ہے. چوتھا جو صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کیا ہے؟ باپ کی خدمت کی، ماں باپ سے بڑا جو رشتہ رہا تھا، پھر ماں اور باپ میں ماں کا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی. کبھی اس کے بعد تو آپ نے کہا ماں کی، کبھی اس کے بعد آپ نے کہا ماں کی، کبھی اس کے بعد تو آپ نے کہا باپ. تین دفعہ ماں کا کہا، چوتھی دفعہ تین دفعہ ماں، چوتھی دفعہ باپ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں، وہ یہ دولت لوٹ سکتے ہیں. جب یہ متا ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں پڑتا. پھر بیٹھ کر رہتے ہیں، دیو کی قدر نہ کی تھی، میں اپنی اماں کی قدر نہ کی تھی، دنیا میں اس کو جوتے مارتا ہے کہ وہ مر گئے تو اس کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے کہ میں قدر نہ کی تھی. ابھی چار دن پہلے ہمارے دوست کی والدہ کو، تو اس کا بڑا بیٹا ذرا تیز طبیعت تھا، ماں سے الجھ رہا تھا، تو میں نے فون پر بازی کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی، میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہی چار دن پہلے اپنی ماں کے سامنے جھک جاتا تو کتنی ڈھولوں ڈھوائیں گے، لیکن یہ دولت جلد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. پھر میرے بھائی سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو صلہ رحمی جو کرتے ہیں اللہ ان کا رزق بڑھاتا ہے. صلہ رحمی رشتے داروں سے اچھا سلوک، رشتے میں ماں سب سے بڑا رشتہ ہے، باپ سب سے بڑا رشتہ ہے، پھر بھائی ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا، پھوپھیاں، ماموں، خالہ، یہ وہ رشتے ہیں جن پر بڑے سے بڑا مفاد بھی قربان کرنا پڑے تو جو کر دے گا ہم نے اس کا برکت لے لی. ایک آدمی حضور نے قصہ سنا, ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص بیمار ہوا, اس کے چار بیٹے تھے. تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا ساری جائیداد میرے نام لکھ لو اور تم باپ کی خدمت کرو, میں باپ کی کوئی خدمت نہیں کروں گا, اس کے عوض میں ساری جائیداد مجھے دے دو. وہ کہنے لگے ہم کو بولے تو ہم یہ کام کریں, تو کیسے خدمت بھی ہم کریں اور جائیداد بھی تو لے جائے گا. کہنے لگے اچھا پھر یوں کرو میری جائیداد تم سب کے حوالے, لیکن پھر باپ کی خدمت میں کوئی حصہ نہ لے, میں اکیلا اپنے باپ کی خدمت کروں گا اور اپنا ساری جائیداد تمہیں دے دوں گا. وہ کہنے لگے ایسا بولے تم بھائی تو اللہ ہر ایک کرے کہ میری ساری جائیداد تمہارے نام اور تم میرے بارے میں چار پیسے بھی ہاتھ نہ لگا کرو. ان کا یہ منظور ہے, ہمیں منظور ساری جائیداد اپنے بھائیوں کو دے دی اور صبح سے شام تک اپنے باپ کی خدمت میں لگ گیا. یہاں تک کہ اس کا شوق ہو گیا, جو تھوڑا دور پہ لگ گیا خالی ہو گیا, فاقا آیا اس نے درخت کے نیچے سو دینار ہیں نکال لو. یہ کہنے لگا برکت والے ہیں, یہ کہنے برکت والے نہیں تھا مجھے نیچے نہیں. صبح اٹھ کر بیوی کو بتایا کہ یوں میں نے خواب دیکھا, مگر لگ میں نے تمہیں برکت کی سوچی, ادھر روٹی نہیں ہے تو لے ہی لے لیتا, نہیں برکت والا لینا. اگلے دن خواب دیکھا, ایک شخص کہہ رہا فلاں درخت کے نیچے دس دینار ہیں نکال لو. اس نے پوچھا برکت والے کا نہیں برکت والے کا, مجھے نیچے نہیں. پھر صبح بیوی کو بتایا بیوی پھر ناراض ہے, ہمیں روٹی نہیں ملی تھی برکت کی سوچ رہی ہے. اگر نہیں بے برکت چیز نہیں لینی چاہے دھوکے مارے. تیسرے دن پھر خواب آ کہ ایک آدمی کہہ رہا فلاں درخت کے نیچے ایک دینار ہے وہ لے لو. اس نے پوچھا برکت والا کا, ہاں برکت والا کا مجھے منظور ہے. صبح بیوی کو بتایا, انہوں نے کہا ایک دینار سے کیا ملیں گے, چلو ایک وقت کی روٹی بن جائے گی لے لے. وہ گیا دینار نہیں کرا, راستہ واپسی پہ آتے ہوئے ان کو مچھلی خرید کری, مچھلی خرید کری, مچھلی جو لے کر آیا اور اسے چیرا اس کے پیٹ سے دو موتی نکلے انڈے کے برابر بڑے بڑے بڑے. تو حیران ہو گیا کہ ایک موتی لے کر بازار میں آیا. انہوں نے کہا اس کی قیمت بادشاہ دے سکتا ہے, سراسا بازار والا نہیں دے سکتا. بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ نے سراسا بازار والے بولا بھائی اس کی قیمت لگا ان کا یہ 1800 کے اس کی قیمت ان کا تول بھر کے دے دو. 1800 لے کر آ رہا کچھ اچھا گزرا تو ان جوہروں نے کہا بادشاہ سے یہ جوڑا ہوتا ہے, جوڑا اکیلا نہیں ہوتا, پس سے پوچھ اس کے پاس جوڑا دوسرا بھی ہوگا. تو بادشاہ نے اس کو بلوایا کہ تیرے پاس دوسرا بھی ہے نہیں ہے؟ تو وہ بول رہے کبھی اب میں قیمت اپنی لوں گا, سراسا بازار کا نہیں ہوں, کبھی تو اپنی لے لیں, کیا لے لے کبھی بس 60-70 مجھے سونے کے بھر کے دے دے تو بھر کے دے دے. 60-70-78 سونے کے لے کر گھر میں پہنچا, اتنی دیر میں بھائی تلاش ہو چکے تھے, ساری جائیدادیں اڑ پٹ گل گئی اور وہ اپنی باپ کی خدمت کے سلے میں اتنا کچھ دوبارہ اللہ نے دیا تو اس نے پھر اپنے بھائیوں کو گزارا دے کر پھر ان کو بھی خوشحال کر دیا اور خود بھی رہتی دنیا تک اپنا نام زندہ کر گیا. تو آج پتہ نہیں 4000 سال گزر گئے, 5000 سال گزر گئے, میں اس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں نے بات یہاں سیکھی تھی کہ مرد کے ذمے ہیں عورت پر خرچ کرنا, اور خرچ کی ترتیب ہے کہ عورتیں ایسے مطالبہ نہ کریں جس سے ان کے مرد رشوت پہ مجبور ہو جائے, جس سے ان کے مرد حرام پہ مجبور ہو جائے, جس سے ان کے مرد جھوٹے اور ہیرا پھیری کرنے پر مجبور ہو جائیں, کیونکہ یہ ایسا اہم ممکن ہے کہ ان کی نسلوں کی نسلوں کو اجاڑ کر. میں نے ایک آدمی کے اپنے زبان سے سنا, اپنی زبان سے کہ کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال جمع کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے, ہم نے تو آج تک کوئی خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کا خرچ مرد کو ڈال دیا تو عورت کو دل نے کیا کیا؟ پھر ساتھ حکم دے بابا شروع دل مارو, اللہ نے کہا اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. ساتھ اللہ نے خاندوں کو ہدایت دی بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأهله وأنا خير لأهله. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی, عمر میں دونوں کی عمر میں کچھ 40 سال کا فرق تھا, 45 سال کا. تو آپ ان کو اس طرح لے کر چلے جیسے معصوم بچی کو لے کے چلا جاتا ہے.